نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالی شانہ نے انسانوں کو پیدا کر کے دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور مختصر الفاظ میں وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو شر سے پاک رکھے اور خیر سے بھر دے۔ جب سے وہ بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک انسان کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خیر کے حصول میں گزرے، ایسی سوچ میں گزرے جسے خیر کہا جا سکے، ایسی گفتگو میں گزرے جسے خیر کہا جا سکے، ایسے کام میں اور ایسے عمل میں گزرے جسے خیر کہا جا سکے، اور ہر اس سوچ سے بچے، ہر اس گفتگو سے بچے، ہر اس عمل سے بچے جسے شر کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو خیر وجود میں آتی ہے اور جو شر وجود میں آتا ہے یہ جمع ہوتا رہتا ہے، اور جمع ہو کر قیامت کے دن جب ہمیں اللہ تعالی شانہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، ایک ایک خیر اور ایک ایک شر کو وہاں حاضر کیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائے کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی خیر کو وجود دے گا، اگر کوئی خیر کو کرے گا، اسے وہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پر ایک ذرے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کرے گا، شر کو وجود دے گا، اسے بھی وہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ہی اس پر ہوگا کہ خیر زیادہ ہے یا شر زیادہ ہے۔ اس لیے ہماری ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر کو اکٹھا کریں، اور شر ہمارے نام اعمال میں بالکل نہ آئے۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب ہمارا حشر فرمائیں گے تو ہم میں سے ہر ایک سے کہا جائے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نامے اعمال کو پڑھیے، اپنی کتاب زندگی کو پڑھیے، اپنی بایوگرافی کو پڑھیے۔ اس لیے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو فرشتہ اسے فوراً لکھ لیتا ہے، خیر کا عمل کرتا ہے اسے بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور شر کا عمل کرتا ہے اسے بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ خیر بولتا ہے اسے بھی لکھ لیا جاتا ہے، شر بولتا ہے اسے بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ خیر کو سوچتا ہے اور سوچ کر اس خیر کو کرنے کا عزم کرتا ہے، شر کو سوچتا ہے اور اس شر کو کرنے کا عزم کرتا ہے، اس ارادے اور اس عزم کو بھی لکھ لیا جاتا ہے. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے ایک تیار نگراں بیٹھا ہوا ہے لکھنے کے لیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پر محافظ ہیں، تم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو تمہاری ہر بات اور تمہارے ہر عمل کا ریکارڈ رکھتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اس کا ان کو پتہ چل جاتا ہے، تمہارے عمل کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تم چھپ کر، ان سے چھپ کر کوئی عمل نہیں کر سکتے، ان سے چھپ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اور تمہارے ارادے بھی ان پر کھل جاتے ہیں. ہر خیر لکھی جا رہی ہے، ہر شر لکھا جا رہا ہے، ہر اچھی بات، ہر اچھا عمل لکھا جا رہا ہے، ہر بری بات اور ہر برا عمل لکھا جا رہا ہے. اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہم سے کہیں گے قیامت کے دن کہ تمہاری پوری زندگی فرشتوں نے لکھی ہے، اگر تم خود لکھتے تو شاید زندگی کا کچھ حصہ رہ جاتا، شاید تم بھول جاتے. اور نہ بھولتے تو بھی ایک ایک سیکنڈ کی ہر بات نہ لکھ پاتے، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ فرشتے ایک ایک سیکنڈ ہمارا درج کر رہے ہیں، زندگی کا ایک ایک سیکنڈ لکھا جا رہا ہے. ان کا کام ہی یہ ہے، وہ نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، ان کی کوئی اپنی ضرورتیں نہیں ہوتی، ان کا ایک ہی کام ہے کہ لکھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن فرمائیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب زندگی کو پڑھیے، اپنی بایوگرافی کو دیکھیے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنے حساب کے لیے تم ہی کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب زندگی تمہارے سامنے ہے، اس کو پڑھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ جنتی ہو یا جہنمی. اس لیے کہ جیسے جیسے پڑھتا چلا جائے گا اس کو سب کچھ یاد آتا چلا جائے گا کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا، ہاں میں نے یہ بھی کیا، ہاں میں نے یہ بھی کیا، ہاں میں نے یہ بھی کیا. برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں زیادہ ہیں، کیا ہیں؟ میں جنتی ہوں، میں جہنمی ہوں، خود معلوم ہو جائے گا. دنیا کی طرح نہیں کہ شیطان ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے، صبح سے شام تک 99 گناہ کرتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں وہ ایک نیکی نظر آتی ہے، 99 گناہ نظر نہیں آتے. گناہ کبیرہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ، غیبت کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، لوگوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں. وہ چاہ رہا ہے پھر بھی ہم نہیں چاہتے کہ تعلق جوڑیں، یہ بڑے بڑے گناہ. نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ان بڑے بڑے گناہوں کے باوجود ہمیں ہماری معمولی معمولی نیکیاں نظر آتی ہیں کہ آج میں نے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا، اتنی مرتبہ میں نے سبحان اللہ پڑھا، اتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھا، اتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھا. یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن نفع ہوا ہے یا خسارہ ہوا ہے، پروفٹ ہوئی ہے یا لاس ہوا ہے، معلوم تو ہونا چاہیے. 24 گھنٹے میں کیا پایا اور کیا کھویا. تاجر صرف یہ نہیں دیکھتا کہ انکم کتنا ہوا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ انکم کتنا ہوا اور خرچہ کتنا ہوا ہے. انکم ایکسپینڈیچر دونوں کو دیکھ کر کے پھر فیصلہ کرتا ہے کہ پروفٹ میں ہوں یا لاس میں ہوں. لیکن دنیا میں شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے اور کھیل کر ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے، اور ہمیں اپنی چند نیکیاں نظر آتی ہیں اور برائیوں کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن نام اعمال پورا ہمارے سامنے کھلا ہوا ہوگا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب زندگی کو نکالیں گے، جو جس سے وہ ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ کھلی پڑی ہوگی اور وہ پڑھنے لگے گا. اس سے کہا جائے گا یہ کرا کتابت پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے، تو خود اپنا حساب لے لے، خود فیصلہ کر لے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی. جب انسان اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا، نامہ اعمال کو پڑھے گا، اسے بڑا تعجب ہوگا، اسے بڑا تعجب ہوگا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں تو لکھی ہوئی ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. انسان کو اس دن خبر دے دی جائے گی جب تم نے یہ کام کیے، یہ ان کاموں کو کیا ہے، ان کاموں کو تم نے چھوڑا ہے، یہ کام تمہیں نہیں کرنے چاہیے تھے پھر بھی کیے، اور یہ کام تمہیں نہیں کرنے چاہیے تھے وہ تو کیے اور کرنے چاہیے تھے وہ چھوڑے. تو تعجب ہوگا اسے. یوم تبلا سرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. سارے راز کھول دیے جائیں گے. تو بڑا تعجب ہوگا کہ یہ تو عجیب و غریب کتاب ہے جس نے ہر چیز کو ریکارڈ کیا ہوا ہے. مال حاضل کتاب، مال حاضل کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن الا عصا. یہ کتاب نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑتی ہے، مگر یہ کہ اس نے اسے اچھی طرح محفوظ کر لیا ہے، اس کا احاطہ کر لیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اور لوگ قیامت کے دن ان تمام اعمال کو پائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، چاہے وہ خیر کے قبیل سے ہو یا شر کے قبیل سے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کہ جو اچھے کام اس نے کیے تھے وہ تو نکال دیے اور جو برے کام نہیں کیے تھے وہ ڈال دیے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ لکھا ہوا انصاف پر مبنی ہوگا. اور جب انسان دیکھے گا کہ اچھی بری ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے اور اب میں پکڑا گیا ہوں، اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس وقت دل ہی دل میں تمنا کرے گا کہ کاش کہ میرے اور اس جن کے درمیان ایک لمبی مسافت ہوتی، کاش کہ میں آج قیامت کے دن میں کھڑا نہ ہوتا، ابھی مدت اور باقی ہوتی، بہت دور ہوتا میں اس سے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سو. یہ خیر اور سو، خیر اور شر. یوم تجد کل نفس، جس دن ہر شخص پائے گا، ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سو، وہ خیر جو اس نے دنیا میں کیے تھے اور وہ شر جو اس نے دنیا میں کیے تھے، جب ان کو آ موجود پائے گا قیامت کے دن، تودو، تو اس وقت تمنا کرے گا، لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا، کہ اس کے اور اس کے درمیان ایک بہت لمبی مسافت ہوتی اور یہ حساب کا دن اسے نہ دیکھنا پڑتا، کاش کہ وہ یہاں نہ ہوتا. ہر خیر اور ہر شر کو لکھا جا رہا ہے میرے بھائی، اور مقصد زندگی کیا ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں، کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. عبادت کا کیا معنی؟ کہ خیر کو کریں اور شر سے بچیں، خیر کو کریں اور شر سے بچیں. ہم اس کی ہر ممکن کوشش کریں، سب سے پہلی یہ کوشش ہو ہماری کہ ہمارے نامے اعمال میں شر نہ آئے، یہ پہلی کوشش. اور دوسری کوشش پھر یہ کہ ہمارے نامۂ اعمال میں خیر آئے، ہمارے نامۂ اعمال میں شر نہ آئے، یہ سب سے پہلی کوشش. اور جتنا اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے اتنا کسی چیز پر نہیں. اللہ سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ نامۂ اعمال میں شر نہ آئے. اور شر آنے کی کتنی شکلیں ہیں؟ چار شکلیں ہیں. شکل نمبر ایک، حرام کا ارتکاب کرے. شکل نمبر دو، مکروہات تحریمیہ کا ارتکاب کرے. شکل نمبر تین، فرض کو چھوڑے. اور شکل نمبر چار، واجب کو چھوڑے. اگر حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو نامۂ اعمال میں شر آتا ہے، مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتا ہے تو نامۂ اعمال میں شر آتا ہے، اگر فرض کو چھوڑتا ہے تو نامۂ اعمال میں شر آتا ہے، اور واجب کو چھوڑتا ہے تو نامۂ اعمال میں شر آتا ہے. تو نامۂ اعمال میں شر نہ آئے اس کا مطلب ہے کہ حرام کا ارتکاب نہ ہو، مکروہات تحریمیہ کا ارتکاب نہ ہو، فرض نہ چھوٹے، واجب نہ چھوٹے. اس سے اللہ جتنا خوش ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، سب سے زیادہ خوش اللہ اس سے ہوتا ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. بندہ فرض کو ادا کرتا ہے، واجب کو ادا کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچتا ہے، اس سے وہ جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں. یہ چار چیزیں مجھے جتنی پسند ہے کہ فرض کو ادا کرے، واجب کو ادا کرے، حرام سے بچے، مکروہات تحریمیہ سے بچے، اتنی مجھے دوسری کوئی عبادت پسند نہیں. تو نامے اعمال شر سے پاک رہے، اس سے اللہ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں. اور اس کے بعد نمبر دو پر ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کہ خیر ہمارے نامۂ اعمال میں آئے، خیر نامۂ اعمال میں آئے. خیر کیسے نامۂ اعمال میں آئے گا؟ جب ان چاروں کاموں کو کرنے سے شر دور رہے گا تو خود بخود خیر آئے گا، خیر آئے گی خود بخود. تو فرض اگر بجا لائے تو شر سے بچے اور خیر آئی، واجب کو اگر بجا لائے تو شر سے بچے اور خیر آئی، حرام سے بچے تو شر سے بچے اور خیر آئی، مکروہات تحریمیہ سے بچے تو شر سے بچے اور خیر آئی. اور مزید سنتوں پر عمل کرنے سے، مستحبات پر عمل کرنے سے اور نوافل کو بجا لانے سے خیر وجود میں آتی ہے. تو ہماری ہر ممکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم شر سے بچیں اور خیر کو وجود میں لائیں. یہ جو مبارک دن اللہ ہمیں دیتے ہیں، مبارک راتیں ہمیں اللہ دیتے ہیں، یہ صرف بیانات سننے کے لیے نہیں. مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں ہم کس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں بیان سننے کو مل جائے؟ مغرب کی نماز میں مسجد بھر جاتی ہے، گھروں میں بھی عورتیں بیٹھ جاتی ہیں ریسیور پر، اور عشاء تک بیان چلتا ہے، اور بیان سے جیسے ہی فراغت ہوئی سب گھر. یہ مبارک دن اور مبارک راتیں یہ بیان سننے کے لیے نہیں ہوتے، یہ خیر کو وجود دینے کے لیے ہوتے ہیں. خیر کو کہ ہم بھلائی کریں، بھلائی کے کام کریں، اچھے کام کریں، خیر کے کام کریں، ہم گناہوں سے بچیں. عام دنوں میں بھی گناہوں سے بچنا ہے، اور مبارک دنوں اور مبارک راتوں میں گناہوں سے اور زیادہ بچنا ہے. ویسے بھی گناہوں سے بچنا ہے، اور مبارک جگہوں کے اوپر، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد اقصی میں، اور زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے. مبارک جگہوں میں، مبارک دنوں میں گناہوں سے بچے آدمی، عام دنوں میں بھی بچے، عام جگہوں پر بھی بچے، لیکن مبارک جگہوں میں اور مبارک دنوں میں اور زیادہ، اور زیادہ اہتمام ہو. اور عام دنوں میں اور عام جگہوں میں بہت زیادہ خیر کرنی چاہیے، لیکن مبارک دنوں میں اور مبارک جگہوں میں تو مر مٹنا چاہیے آدمی کو، مر مٹنا چاہیے، سانس لینے کی جگہ نہیں رہنی چاہیے، اپنے ضروری کاموں کے علاوہ باقی سارا وقت اچھائی میں خرچ کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مغرب کی نماز میں آئیں، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، روزانہ پڑھنی چاہیے، پانچ وقت کی نمازیں روزانہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ نمازوں کو چھوڑنا یہ نام اعمال میں شر کو لاتا ہے، اور یہ شر قیامت کے دن، قیامت کے دن پریشان کرے گا، دنیا میں بھی پریشان کرتا ہے، قبر میں بھی پریشان کرتا ہے، قیامت کے دن بھی پریشان کرے گا. روزانہ پڑھنی چاہیے، مبارک راتوں میں پڑھنی چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے ہی، جب بھی مسجد میں داخل ہو، تو ایک خیر کا اور کام ہے کہ ہمیں اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. اگر آپ حضرات میں سے کسی نے نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے کہ اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں اس وقت تک میں اعتکاف میں ہوں، یہ خیر کا کام ہے. اور پھر آگے صفوں میں بیٹھ جانا چاہیے، اس لیے کہ جو جتنا آگے ہوتا ہے اتنا اجر و ثواب اس کا زیادہ، جو امام کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اجر و ثواب زیادہ. یہ ہے خیر کے کام. ہم خیر کے کاموں کے لیے حریص ہو جائیں، گریڈی ہو جائیں، گریڈی ہو جائیں. جیسے 1000 پاؤنڈ کی تنخواہ ہے اور پتا چل جائے گا اگر ایک گھنٹہ میں یہ کام بھی سائٹ پہ کر لوں گا تو 200 پاؤنڈ اور مل جائیں گے، تو ہم چلے جاتے ہیں. اگر پتا چلے کہ فلاں جگہ 50 پاؤنڈ کی نوٹ سب کو تقسیم ہو رہی ہے تو وہاں بھی چلے جائیں گے. ہمارے جیب سے اگر 50 کی نوٹ گر جاتی ہے اسے بھی اٹھا لیتے ہیں، اور 10 پینی گر جاتی ہے اسے بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ فرق نہیں کرتے کہ 50 پاؤنڈ ہے اور یہ 10 پینی ہے، 10 پینی بھی گر جاتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں، اور اگر وہ گرنے کے بعد ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو ڈھونڈتے بھی ہیں اسے، ڈھونڈتے بھی ہیں کہ وہ 10 پینی کہاں چلی گئی. پیسوں کی ہمیں جتنی ہرس ہے اور پیسوں کی جتنی گریڈ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خیر اور ثواب کی ہرس ہونی چاہیے، خیر اور ثواب کے لیے گریڈ ہونی چاہیے. اس لیے کہ پیسے دنیا میں کام آتے ہیں اور یہ ثواب آخرت میں کام آئے گا. پیسے ایسی جگہ میں کام آتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو شاید دوسرا بھی کوئی آپ کو دے دے. ثواب ایسی جگہ پہ کام آئیں گے، آئے گا کہ جب آپ کے پاس ثواب نہیں ہوگا تو کسی کا ثواب آپ کو کام نہیں آئے گا. پیسے ایسی جگہ پہ کام آتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو کوئی روٹی کھلا دے گا آپ کو، کوئی کپڑے پہنا دے گا آپ کو، لیکن ثواب ایسی جگہ پہ کام آتا ہے جہاں آپ کے پاس اگر ثواب نہیں ہوگا تو کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی نافرمانی سے دور رہو، ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے تم جس دن باپ اپنے بیٹے کو کام نہیں آ سکے گا. ولا مولود ہو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کو کچھ کام آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا. وہ امہ، اولاد اپنی ماں سے بھاگے گی. وہ ابھی، اولاد اپنے باپ سے بھاگے گی. وہ صاحبتی، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں میرے سر پہ نہ پڑ جاوے کہ بھائی میری مدد کرو، میری مدد کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی حق میرے ذمے ہو اور اس کو یاد آ جاوے اور ابھی اللہ کے کورٹ میں مجھے کھڑا نہ کر دے. وہ بنی، اور ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی اس دن ایک عجیب و غریب حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. وہ یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، میری ماں نہ میرے ابا نہ. دنیا میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو آگ میں خود بھی پریشان اور بچے بھی پریشان، مگر وہ خود بھاگتے ہوئے کہ میری بیوی کہاں گئی، میری بیوی کہاں گئی، میری بیوی کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے. اور بسا اوقات لوگ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے آگ میں گھس جاتے ہیں، ان کو روکنا پڑتا ہے کہ ان کی جانیں تو چلی گئی ہے، تم اپنی جان بچا لو. دنیا میں یہ حال، اور وہاں گیا ہوگا نہ بیوی نہیں، بیوی نہیں، بی شوہر نہیں، ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، بھائی بہن نہیں، دوست احباب نہیں، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہوں گے، نفسی نفسی نفسی، میری نجات ہو جائے، نفسی نفسی، میری ذات، میری جان، میں. نفسی کا معنی میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں. اے اللہ، میں آپ سے اپنے لیے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے. نفسی نفسی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. لا اسألک الا نفسی، اے اللہ، میں آج آپ سے اپنے علاوہ کسی کے لیے سوال نہیں کرتا. لا اسالک مریم اللتی ولدتنی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت جو قرآن نے بیان کی, وہ برم بوالدتی, خود اعلان کیا انہوں نے بچپن میں کہ میں اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہوں, وہ برم بوالدتی, میں اپنی ماں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت قرآن بیان کرتا ہے کہ اپنی ماں کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے عیسیٰ علیہ السلام, لیکن قیامت کے دن ان کی زبان پر یہ لفظ ہو, یہ جملہ ہوگا, لا اسألک مریم اللتی ولدتنی, اے اللہ میں آج آپ سے میری ماں مریم کے لیے بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنم دیا ہے. لا اسألک الا نفسی, آج میں صرف اپنی فکر. نبی اور ولی بھی کسی کے لیے اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں, اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. الا من اذن له الرحمن, سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے, اور سفارش اس کو کام آئے گی جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے. تو حریص بنو اس دن جس دن کچھ کام نہیں آئے گا. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا, تم ڈرو اس دن سے جس دن ایک شخص دوسرے شخص کو کام نہیں آئے گا. ولا یؤخذ منها عدل, اور اس سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون, ان کی مدد نہیں کی جائے گی. دنیا میں بچنے کی کیا کیا راستے ہیں. ایک تو راستہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو, مجھے آپ لے لو. مجھے چھوڑ دو, میرے بیٹے کو چھوڑ دو, مجھے لے لو. میرے ابا کو چھوڑ دو, ان کی جگہ پہ مجھے لے لو. دنیا میں ایک بچنے کا ایک راستہ ہے. کہتے ہیں نا قیامت کے دن یہ راستہ بھی نہیں ہوگا. لا تجزی نفس عن نفس, دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ سفارش, کسی بڑے کی سفارش کہ بھائی آپ ان کو معاف کر دیجئے, میں سفارش کر رہا ہوں. کہ لا تنفعها شفاعة, سفارش بھی کام نہیں آئے گی اللہ کی مرضی کے بغیر. تیسری شکل کیا ہوگی؟ تیسری شکل یہ ہوتی ہے دنیا میں کہ اتنے پیسے لے لو اور چھوڑ دو. کہ لا یؤخذ منها عدل, قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہوگا. اور چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ دیکھو ہمارے آدمی کو چھوڑ دو, ورنہ ہماری طاقت بہت زیادہ ہے, ہم سب مل کر کے ان کو چھڑا لیں گے. کا ولا ہم یون سرون, یہ شکل بھی نہیں ہوگی قیامت کے دن. ثواب میرے بھائیو, ثواب وہاں کام آئے گا جہاں ثواب کے علاوہ اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اور پیسہ ایسی جگہ پہ کام آئے گا جہاں پیسوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہے. دنیا میں ایسے بہت لوگ رہتے ہیں جن کے پاس بالکل پیسے نہیں, پھر بھی کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں. کوئی مالدار ان کا تعاون کر دیتا ہے, حکومت ان کا تعاون کرتی ہے, زکات ان کو مل جاتی ہے, جو بھی شکل ہو, بھیک مانگ کر کے کھاتے پیتے ہیں. وہاں کوئی شکل نہیں ہوگی, کوئی شکل نہیں ہوگی, کوئی شکل نہیں ہوگی. اور جن کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے, جن کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے, ان سے جب کہیں گے کہ ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ظالمین, ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, کسی کی نہیں چلتی وہاں, صرف ایک ذات کی چلے گی. دنیا میں بھی انہی کی چلتی ہے لیکن انہوں نے اختیار دے رکھا ہے ہم لوگوں کو. مگر وہاں لمن الملک اليوم, اب سب کے اختیارات ختم, اب اختیار صرف ایک ذات کا چلے گا, للہ الواحد القہار. تو لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے کہ آپ ہماری مدد کیجیے, ہم قصوروار ہیں, ہمیں اعتراض ہے. تو ادھر سے جواب کیا ملے گا؟ اقصوا فیہا ولا تکلمون. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بدبخت جو جہنم میں جانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں گے, ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین, یہ ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی اور سعادت سے ہم لوگ محروم رہے, سعادت سے ہم لوگ محروم رہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے.
آپ نے ہمیں دونوں اختیارات دیے تھے، شقاوت کا بھی سعادت کا بھی، شقاوت کا راستہ بھی کھلا تھا، سعادت کا راستہ بھی کھلا تھا. آپ نے ہمارے لیے انبیاء کو بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے ہمیں دونوں راستے دکھلائے کہ دیکھو ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ، اس پہ مت جانا، اس پہ چلنا. لیکن بدبختی غالب آ گئی، اس لیے کہ ہم بوڑھے تھے، ہم نے وہ صحیح راستہ اختیار نہیں کیا، دائیں طرف والا. ہم اصحاب المیمنہ میں سے نہیں بنے، ہم اصحاب المشامہ میں سے بنے. ہم نے آپ کی فرما برداری نہیں کی، ہم نے شیطان کی فرما برداری کی. یہ ہمارے پروردگار، شقاوت ہم پر غالب آ گئی، ہم شقی ہو گئے، شقی، شقاوت، بدبخت، ہم سعادت مند نہیں رہ سکے. اور ہمیں اعتراف ہے کہ وکنا قوما ضالین، ہم گمراہ تھے، رستہ ہم چپ گئے تھے، ہم نے صحیح راستے کو چھوڑا تھا. ربنا اخرجنا منہا، یہ ہمارے پروردگار آپ ہمیں جہنم سے نکالیے، اور جہنم سے نکال کر پھر دنیا میں ایک مرتبہ بھیجیے، بھیج کر دیکھیے ہمیں. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم وہی کام کریں جو ابھی کر کے آئے ہیں، فَإِنَّا ظَالِمُن، تو حقیقت میں ہم قصوروار ہوں گے، اس کے بعد ہم آپ سے کچھ عرض نہیں کریں گے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ یہ التجا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کئی سو سال گزر جائیں گے، لیکن ان کو جواب نہیں ملے گا، جواب نہیں ملے گا. دنیا میں میرے بھائیو اللہ سے التجا کرو گے، اللہ معاف کر دے، التجا کرو، ان مبارک راتوں میں کرو، مبارک دنوں میں کرو، مبارک جگہوں پہ جا کے کرو، اور عام دنوں میں اور عام جگہوں پر بھی کرو. جب گناہ یاد آ جائے تو آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اور آنکھوں سے آنسو بہا کر کرو، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے. اس لیے کہ یہاں کا ایک آنسو جہنم سے بچا لے گا، اور وہاں ہزاروں آنسو بہائیں گے، خون کے آنسو بہائیں گے، وہ جہنم سے نکلنے کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہوں گے. آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے معافی مانگو. اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ لوٹاؤں. یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اللہ خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم، جب تک تو مجھ سے امید رکھ کر مجھ سے مانگتا رہے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا تو میں پرواہ نہیں کروں گا، تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرت. اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہوں کو لے کر میرے پاس آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا تو میں زمین بھر مغفرت سے تیری ملاقات کروں گا. یبن آدم لو بلغت ذنوبک انام السماء. ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تیرا ایمان محفوظ ہو، اور گناہوں والے کا ایمان خطرے میں رہتا ہے، تو گناہوں سے بچتا رہے، گناہ ہو جائے تو معافی مانگتا رہے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ تو آئے تو میں تجھے بخش دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا. اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو. خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو، جو گناہوں میں مبتلا ہے، نیک لوگوں کو نہیں، گنہگاروں سے اللہ بات کر رہے ہیں. اور اللہ گنہگاروں سے بات کر رہے ہیں نالائک کہہ کر کے، نالائکو نہیں، یہ میرے بندو، یعنی گنہگاروں کو اللہ کہہ رہے کہ میرے بندو، یہ میرے بندو. انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات اور دن خطا کرتے ہو، اور میں کیا کرتا ہوں؟ وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. یا
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یہاں بھی میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے میری اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے حد کر دی ہے گناہوں کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ شان وہ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، کوئی جھکنے والا بھی تو چاہیے، کوئی معافی مانگنے والا بھی تو چاہیے، کوئی عزم کرنے والا بھی تو چاہیے کہ اللہ بس اب نہیں، اب نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو سخاوت کے ساتھ مائل ہیں، ہم ہر ایک کو کچھ دینا چاہتے ہیں، مگر ہم سے کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے. مبارک راتیں آتی ہیں، کوئی مانگتا نہیں. یوں ہی مسجد میں آتے ہیں، اکثر تو آتے ہی نہیں. مبارک راتیں اور عام راتیں ان کے لیے برابر. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں کم سے کم اتنا احساس تو دیا ہے کہ آج مبارک رات ہے، چلو مسجد میں چلے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود روزانہ ہم مغرب نہیں پڑھتے، روزانہ ہم عشاء نہیں پڑھتے، اس کے باوجود اللہ ہمیں لے آیا. اب آنکھوں سے آنسو بہاؤ، رکو مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے، گھر میں جا کر کے مسلح بچھاؤ اور مسلح بچھا کر کے اللہ سے مانگو، دعائیں کرو اللہ سے. ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو دینا چاہتے ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، لیکن کوئی مانگ ہی نہیں رہا ہے، ہم کیا کریں؟ راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. ہم تو راہ دکھلانا چاہتے ہیں، ہم تو ہادی ہیں، ہادی ہدایت دینے والے، راہ پر چلانے والے، لیکن کوئی چلنے کے لیے تیار ہی نہیں تو ہم چلائیں کیسے؟ اس لیے میرے بھائیو، رجوع کرو اللہ کی طرف، اور رجوع کر کے ان مبارک راتوں اور جو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ، ان دنوں میں بھی، اس شعبان کا مہینہ بھی بڑا مبارک ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. شعبان میں جتنے زیادہ روزے رکھ سکے رکھو، ایک رکھ سکے تو ایک رکھو، دو رکھ سکو تو دو رکھو، تین رکھ سکو تو تین رکھو، چار رکھ سکو تو چار رکھو. یہ پندرہویں شعبان کا روزہ خصوصیت کے ساتھ مستحب نہیں ہے. پہلی شعبان کو رکھو، دوسری کو رکھو، تیسری کو رکھو، چوتھی کو رکھو، پندرہویں کو رکھو. پندرہویں کو روزہ رکھ رہے ہیں مستحب سمجھ کر نہیں تو کوئی حرج نہیں. جتنے روزے رکھنے ہو رکھو، پورے شعبان میں ایک رکھو، دس رکھو، پندرہ رکھو، بیس رکھو. پندرہویں کو نہ رکھو، چودہویں کو رکھو، پندرہویں کو نہ رکھو، اٹھارہویں کو رکھو، سب روزے برابر شعبان کی روزے رکھو. اچھے اچھے اعمال کرو، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرو، تاکہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہمارا دل عبادتوں کی طرف مائل ہو جائے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آئے تو بس مر مٹو. زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارو، زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزارو. یہ مبارک ایام، مبارک دن، مبارک راتیں، مبارک گھڑیاں، مبارک جگہ بیانوں کے لیے نہیں. یہ بیان کا رواج تو بعد میں پیدا ہوا. صحابہ کے دور میں مبارک راتوں میں بیانات نہیں ہوتے تھے، تابعین کے دور میں بیانات نہیں ہوتے تھے. اس لیے کہ وہ مستعد تھے، ان کو پتا تھا کہ مبارک راتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے. یہ بعد کے دور میں بزرگوں نے جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر سستی آ گئی، غفلت آ گئی، اور ان راتوں سے بھی وہ جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھائیں گے، تو دو چار کلمات کہہ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ آج رات ہمیں کیا کرنا ہے. خیر کو وجود دو میرے بھائیو، خیر، خیر کو وجود دو. علماء کے پاس بیٹھو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، خیر سے بچنا کیسا ہے اور کیسے ہے، اور شر، خیر کو وجود میں کیسے لانا ہے، شر سے بچنا کیسے ہے. مشائخ کے پاس بیٹھو تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے، جو شر ہماری زندگی میں ہے اس شر کو نکالنے میں ہمارا تعاون کر سکے. مقصد زندگی یہی ہے جسے ہم اور آپ عبادت کہتے ہیں. ہم اور آپ عبادت کہتے ہیں، وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ خیر وجود میں آئے اور شر، اور اگر شر ہو جائے تو
شر آ جائے تو, شر آ جائے تو گھر کے اندر سانپ نہیں آنا چاہیے, اور اگر آ جائے تو نکالو اسے. بچھو نہیں آنا چاہیے, اگر آ جائے تو نکالو اسے. گھر میں گندگی نہیں آنی چاہیے, اگر آ جائے تو نکالو. ہمارے نام یا اعمال میں شر نہیں آنا چاہیے, لیکن اگر آ جائے شیطان اور نفس کی تصویر کی وجہ سے, ہم گناہ صغیرہ کرے گناہ کبیرہ کرے, وہ شر آ گیا ہماری زندگی میں, اب کیا کرو؟ اسے ہٹا لو, اسے نکالو. کیسے نکالے؟ توبہ کے ذریعے, توبہ کے ذریعے. توبہ کرو اللہ سے, رو اللہ سے, معافی مانگو اللہ سے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, تابعین تبع تابعین بڑے بڑے بزرگان دین کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں, تو ہمیں دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں. ان کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ شر ان کے نام اعمال میں نہ آئے, اور اگر آ جاتا تھا تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے کہ کسی طرح یہ شر دور ہو جائے, شر ختم ہو جائے. کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً فکر کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, اللہ سے روتے تھے, دھوتے تھے, نفلیں پڑھتے تھے, اور صرف ایک مرتبہ توبہ نہیں, پتہ نہیں کتنے مہینوں تک وہ روتے رہتے تھے. شر, شر آئے نہیں, اور اگر آئے تو نکالا جائے توبہ کے ذریعے, اور اگر شر ایک مرتبہ آئے تو ایک مرتبہ توبہ کر کے نکالو, اور شر سو مرتبہ آ جائے تو سو مرتبہ توبہ کر کے نکالو, اور شر اگر ایک لاکھ مرتبہ آ جائے تو کہ بھائی اب تو ایک لاکھ مرتبہ آ گئے اب کیا کریں, نا نکالو. اس لیے کہ شر اگر نام اعمال میں رہا تو قیامت کے دن بہت مشکلات ہوں گی. صاحب اگر سو مرتبہ گھر میں آ جائے تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ تو بہت دفعہ اب آیا ہے, مت نکالو اس کو. سو مرتبہ آ جائے تو سو مرتبہ نکالیں گے, لاکھ مرتبہ آئے تو لاکھ مرتبہ نکالیں گے, اس لیے کہ وہ خطرناک ہے. یہ جسمانی زندگی کے لیے خطرناک ہے, گناہ روحانی زندگی کے لیے خطرناک ہے. سانپ دنیاوی زندگی کے لیے خطرناک ہے, اور گناہ آخرت کی زندگی کے لیے خطرناک ہے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. توبہ کرو, بار بار توبہ کرو. شر آئے نہیں, شر آئے تو نکالو. شر آئے نہیں, شر آئے تو نکالو. جتنی مرتبہ شر کو روکو گے آپ, اتنی مرتبہ خیر آئے گی. اس لیے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا, یہ خیر ہے. نامحرم عورت کو دیکھنے کا موقع تھا مگر آپ نے نگاہ نیچی کر لی, یہ خیر وجود میں آیا. شر نہیں آیا تو خیر, شر سے بچے تو اس کی جگہ خیر آتا ہے. میوزک سننے کا موقع تھا نہیں سنی, یہ خیر وجود میں آئی. شر سے بچے اور خیر وجود میں آئے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایک ساتھ. تو شر آئے نہیں, اور شر اگر آ جائے تو توبہ کر کے شر کو نکالا جائے, اور خیر کو وجود دیا جائے. خیر, سنن, فرائض, واجبات کریں گے تو شر سے بچاؤ ہوگا اور خیر وجود میں آئے گی. حرام اور مکروہ تحریمی سے بچیں گے تو شر دور ہوگا اور خیر وجود میں آئے گی, اور سنت پر عمل نہیں کریں گے تو شر تو وجود میں نہیں آئے گا لیکن خیر سے محرومی. مستحب اگر نہیں کریں گے تو شر وجود میں نہیں آئے گا مگر خیر سے محرومی. نفل اگر ادا نہیں کریں گے تو شر نہیں آئے گا مگر خیر سے محرومی. ہمیں خیر سے محروم نہیں ہونا ہے, جتنا زیادہ خیر ملے, جتنا زیادہ خیر. یہ خیال مت کرو کہ نفل ہے, یہ خیال مت کرو کہ مستحب ہے, یہ خیال مت کرو کہ سنت ہے, نہیں, یہ خیر ہے. خیر, ملینئر بنو, بلینئر بنو, جتنا زیادہ جمع ہو سکے جمع کرو تاکہ آخرت میں بڑی عزتوں کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے آدمی تھے, کتنے بڑے آدمی. ان کی نظر پڑ گئی مسجد میں ایک تنکے کی طرف, ایک تین کا چھوٹا سا, اڑتے اڑتے ہوا کے ذریعے مسجد میں کچرا آ جاتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد میں سے جو شخص کچرے کو نکالتا ہے اس کی جنت کی حور سے منگنی ہو جاتی ہے. اخراج القمامت من المسجد مہور الحور العین, یہ مہر ہے, مہر. آپ نے اگر مسجد سے کچرا اٹھا لیا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے مہر ادا کر لی, اب آپ کو حور ملے گی جنت میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حریص تھے نیکی کے لیے, بخاری شریف لکھی، کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، کتنا بڑا کارنامہ، بخاری شریف لکھی اور بخاری شریف لکھنے کے بعد اپنی زندگی میں پڑھائی، تو آپ کی زندگی میں کتنے لوگوں نے آپ سے بخاری شریف پڑھی؟ 90,000 لوگوں نے، 90,000 شاگرد چھوڑ کے گئے امام بخاری، یہی کام کافی تھا بخاری شریف کو جمع کرنا، 1,080 اساتذہ کے پاس جا کر حدیثوں کو اکٹھا کیا، اور کئی لاکھ حدیثوں میں سے یہ تقریباً 7,000 حدیثوں پر مشتمل بخاری شریف اکٹھا کی اور بخاری شریف تالیف کی، اور اپنی زندگی میں 90,000 شاگردوں کو پڑھائی، اور اس کے بعد سے آج تک اسے تلقی بالقبول حاصل ہے، عرب ہو یا عجم، امام بخاری کا نام آتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے، اتنی عظمت اللہ نے دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو، یہی کافی تھا، بخاری شریف ہی کافی تھی ان کے لیے، لیکن عبادت میں ایسا انہماک، اللہ اکبر، عبادت میں ایسا انہماک، ایسا انہماک کہ رمضان و مبارک میں 41 قرآن ختم کرتے تھے، 41 قرآن ختم کرتے تھے رمضان و مبارک میں، رمضان و مبارک میں 41 قرآن ختم کرنا فرض ہے، واجب ہے، اگر نہ کرتے تو حرام ہے، نہ کرتے تو مکروہ تحریمی ہے، نہ یہ نفل ہے، نفل نفل، خیر کے لیے اتنے حریص، تراویح میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، تہجد میں روزانہ 10-10 سپارے پڑھتے تھے، تو ہر تیسرے دن ایک قرآن ختم ہوتا تھا، یہ 10 قرآن یہ ختم ہو گئی تو 11 ہو گئی، اور روزانہ مغرب سے شروع کر کے افطاری سے پہلے ایک قرآن ختم کر دیتے تھے تو 30 قرآن یہ ہو گئی، 41 قرآن ختم کرتے تھے، جس کی اتنی زیادہ عبادت ہو وہ اگر مسجد میں سے تنکا نہ اٹھائے تو کون سی کمی اس کے نامۂ عمل میں آ جائے گی، لیکن جیسے ہم لوگوں کو 5 پہنی سے محبت ہوتی تھی، اسی طرح ان کو ایک چھوٹے سے نفل عمل سے بھی بہت محبت ہوتی تھی، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ تنکا ہے، تنکا تنکا، اور تنکا اٹھایا آپ نے، لیکن اس طرح اٹھایا کہ کوئی دیکھے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دیکھ لیتا تو دل میں ریا پیدا ہونے کا اندیشہ تھا کہ او ہو اتنے بڑے امام ہو کر دیکھو مسجد کو صاف کر رہے ہیں، تو تنکا دیکھا تو ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، لیکن ایک صاحب ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے پھر یہ بتایا امت کو، تو تنکا اٹھایا اور تنکے کو اٹھا کر کے یوں کر کے آستین میں چھپا لیا، آستین میں چھپا لیا ایسے تاکہ کوئی دیکھے نہیں، اور چپ چاپ باہر جا کر کے یوں یہ گریڈ کہ میں آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کروں، میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے اعمال کا اہتمام، چھوٹے چھوٹے اعمال کا، بڑوں کو بھی کرتے تھے مگر چھوٹے چھوٹی چیزیں بھی، اور بڑی پر مشقت زندگی، تو میں نے ایک مرتبہ ان کو کہا کہ آپ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں، حد سے زیادہ ہی کر رہے ہیں، اب بڑھاپا آپ پر آ گیا ہے، گھٹنوں میں تکلیف، ہر جنازے میں جانا، کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل کے لیے جانا لازمی اور ضروری، ہر تعزیت میں ہر جگہ مریض کو دیکھنے کے لیے عیادت، یہ سب سنت چیزیں ہیں، ہاسپٹل اگر کوئی گیا تو ہاسپٹل بھی جانا ضروری، اب تھوڑا، تو جب میں نے اصرار کیا تو میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا آخرت میں نجات ہوگی اللہ کے فضل سے، اور اللہ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے کسی عمل سے، اللہ کو کوئی نیکی پسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے خوش ہو کر وہ ہمیں اپنے فضل میں ڈھانپ لیتا ہے، اور بیٹا مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ نیکی میری آخرت میں ابھی پہنچی ہے یا نہیں جو اللہ کے فضل کو متوجہ کرے گی، اس لیے آخری وقت تک میں مجھ سے جتنے اعمال ہو سکے کروں گا، اس لیے کہ میں ابھی محتاج ہوں، حریص حریص ہوتے تھے، حریص، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ہارون رشید کے دور میں چیف جسٹس قاضی القضات، اور ہارون رشید کی مملکت اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ ایک دن وہ اپنے محل میں کھڑا تھا اور اس نے ایک بادل کو یوں بہت تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، تو بادل سے اس نے بات کی اور کہا کہ ام تیری حیث و شیتی فسیاتینی خیراجو کی، تجھے جہاں چاہے برسنا ہو برس، اس لیے کہ جس زمین پر تو برسے گا وہاں کا خراج میرے بیت المال ہی میں آئے گا، اتنا پھیلا ہوا تھا ملک اتنی سلطنت پھیلی ہوئی، تو چیف جسٹس کتنے جج ہوں گے، ان کی نگرانی کرنا کتنے کورٹ چل رہے ہوں گے، اور پھر خود فقیہ تھے، مسائل کا استنباط کرتے تھے، بڑے بڑے علماء اور فقہا علم طلب کرنے کے لیے آتے تھے، اپنے مسائل پیش کرتے تھے، کتنے مشغول، رات دن مشغول۔ ہمارے ان مدارس اور دارالعلوموں کے کسی مدرس سے پوچھئے جسے صبح سے شام تک پڑھانا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اپنے اعمال کے لیے کتنا وقت بچ جاتا ہے۔ امام ابو یوسف ان ساری مشغولیوں کے باوجود ان کے جو معمولات تھے روزانہ کے، ان میں صرف نفل نمازیں کتنی تھی، نفل نمازیں وہ 200 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے، روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے، تسبیح ذکر یہ سب الگ، 200 رکعت صرف نفل۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی روزانہ 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ مرہ الحمدانی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ کا یومیہ روزانہ نفل کا کیا معمول ہے، تو انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، چھپانے کی کوشش کی، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جوانی میں جتنا ہوتا تھا اس کا آدھا، کہنا نہیں چاہتے تھے، جوانی میں جتنا ہوتا تھا اس کا آدھا، اس لیے کہ اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ پھر یہ بتاؤ کہ ابھی کتنا ہے، یہ آدھا جو ہو گیا ہے وہ کتنا ہے بڑھاپے میں، تو انہوں نے کہا کہ 250 رکعت، 250 رکعت بڑھاپے میں، تو بڑھاپے میں بھی نماز پڑھنا بہت مشکل اور جوانی میں نماز پڑھنا اس سے زیادہ مشکل، اس لیے کہ بہت ساری چاہتیں اور خواہشات ہوتی ہے، تو بڑھاپے میں 250 رکعت اور جوانی کے اندر 500 رکعت۔ محمد ابن سماع القاضی رحمہ اللہ تعالی تکبیر اولا کا اہتمام کرتے تھے، کئی سالوں تک، 20-25 سال تک تکبیر اولا کبھی فوت نہیں ہوئی۔ ایک دن ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کی تجہیز و تکفین کی وجہ سے مسجد میں جب آئے تو نماز پوری ہو چکی تھی، تکبیر اولا بھی نہیں ملی اور جماعت بھی نہیں ملی۔ اب ہم ہوتے تو کیا کرتے، ہم ہوتے کہ بھائی اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، آج اگر چھوٹ گئی اور وہ بھی والدہ کی وفات کی وجہ سے تو فرق کیا پڑ جاتا ہے، لیکن وہ حریص تھے، ان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ ایک شخص نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی نماز 25 گنا ہو جاتی ہے، اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک شخص اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ان کو افسوس ہوا کہ آج میری نماز فوت ہو گئی تو 24 نمازوں کا میرا نقصان ہو گیا۔ تو کیا کیا انہوں نے، پہلے تو انہوں نے وہ فرض ادا کی، اور فرض ادا کرنے کے بعد اس فرض نماز کو 24 مرتبہ پھر پڑھا، 24 مرتبہ پڑھا تاکہ نقصان نہ ہو۔ لیکن بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، اس لیے رات کو جب سوئے تو خواب میں ان کو تنبیہ کی گئی، بڑے آدمی ہوتے ہیں تو خواب میں تنبیہ ہوتی ہے۔ آپ اگر ہمارے لیے پرائے ہیں تو ہمارا بہت بڑا آپریشن بھی ہو جائے تو ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ یار ہمارا آپریشن ہو اور آپ ملنے کے لیے بھی نہیں آئے، اور یہ اگر ہم سے بہت قریب ہے تو فلو ہو جائے گا تو بھی ہم شکایت کریں گے کہ یار ہمیں فلو ہو گیا تھا، آپ نے پوچھا بھی نہیں ہمیں۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے تھے، تو نماز ان کی جماعت سے چھوٹ گئی عذر کی وجہ سے، اور پھر اس کو 25 مرتبہ پڑھا بھی، لیکن جو کہ قریب کے تھے اس لیے اللہ نے تنبیہ کی، اور تنبیہ میں کیا کہا اللہ نے، اللہ نے کہا کہ تم نے نماز تو 25 مرتبہ پڑھ کر ثواب تو برابر کر دیا، لیکن جماعت کی نماز کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے، ولد ضالین کہتا ہے امام، اور اس وقت مسلی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اور جب مسلی کی اور فرشتوں کی آمین ایک ساتھ ہو جاتی ہے تو آمین کہنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے پیغام آیا کہ نماز تو تمہاری 25 کے برابر ہو گئی، لیکن وہ فرشتوں والی آمین سے محرومی تمہاری رہ گئی۔ اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا کسی علاقے میں بیان طے ہوا تو میں جمعرات ہی کو چلا گیا، جمعرات کو چلا گیا، اپنے دوست کے یہاں قیام کیا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ان کی مقامی مسجد میں گئے، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بشاشت تھی طبیعت میں، تو دل نے چاہا کہ چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں تھوڑا، کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ایک ایک کر کے مسلی تو سب اٹھ گئے، میں اکیلا رہ گیا مسجد میں، میں پڑھتا رہا، ایک ہی مجلس میں نے 26 سپارے پڑھ لیے، ایک مجلس میں 26 سپارے پڑھے میں نے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اٹھنا اس لیے پڑا کہ مسجد میں جو بیان تھا جمعہ کی نماز سے پہلے وہ دور تھی دوسرے علاقے میں، اگر دوسری مسجد میں مجھے پڑھنے کے لیے نہ جانا پڑتا نماز تو میں یہاں پورا قرآن ہی ختم کر دیتا. حرص، حرص، حریص میرے بھائیو، حریص. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے حریص بنو. تو امام بخاری رحمتہ اللہ نے وہ تن کا اٹھایا چھوٹا، یہ نہیں سمجھا کہ چھوٹا عمل ہے، نہیں نہیں میرے بھائیو. ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے، دو سنت پڑھ کے یہ مت سمجھو کہ دو رکعت نفل سے کیا ہوگا. آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ چندہ مانگ رہے ہیں، مسجد میں کچھ اعلان ہوا ہے، بخل ہے، پیسے تو بہت ہیں مگر بخل ہے، دل میں خیال آئے کہ چلو ایک آدھ پاؤنڈ دے دیتے ہیں، پھر خیال آتا ہے فوراً کہ ایک پاؤنڈ سے کیا ہوگا. نہیں، کرو کرو، یہ اللہ کا فضل ہے تم پر کہ تمہارے دل میں ایک پاؤنڈ کا بھی تو خیال پیدا کر رہا ہے. آج ایک خرچ کرو گے تو کل دو کی توفیق ملے گی، کل دو خرچ کرو گے تو چار کی توفیق ملے گی، چار خرچ کرو گے تو دس کی توفیق ملے گی. ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو کھینچتا ہے، اور اسی طرح برا عمل برے عمل کو کھینچتا ہے. برے عمل کو چھوڑو، اچھے عمل کو اختیار کرو تاکہ زندگی میں خیر، زندگی خیر ہی خیر سے بھر جائے اور شر کا نام و نشان نہ رہے. زندگی خیر سے بھر گئی میرے بھائیوں تو موت بھی خیر پر آئے گی انشاءاللہ، اور موت پر خیر، موت خیر پر آئی تو پھر جنت قبر میں بھی خیر ہے، قیامت کے دن بھی خیر ہے، پل صراط پر بھی خیر ہے، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں. اس لیے عزم کر کے یہاں سے اٹھو کہ انشاءاللہ آج سے علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے. علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، مشائخ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ارادے پختہ ہوتے ہیں، کچھ کرنے کو دل کرتا ہے. اسی لیے شیطان ہمیں علماء کی مجلسوں میں نہیں جانے دیتا، اسی لیے شیطان ہمیں مشائخ کی مجلسوں میں نہیں جانے دیتا، اس لیے کہ ارادے پختہ ہوتے ہیں. شیطان نہیں چاہتا کہ ارادے بڑھے، مشائخ اور علماء کی مجلسوں سے ارادے بڑے ہوتے ہیں، ارادے بلند ہوتے ہیں، ہمتیں بڑھتی ہیں. آپ سب آج ارادہ کر لو میرے بھائیوں کہ جہاں آپ کا دل لگے وہاں آپ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ جائیں گے. ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور جاؤ، کم سے کم ایک مرتبہ. جو جس عالم سے آپ کا دل لگے اس عالم کے بیان میں بیٹھو، اس عالم کے آواز میں بیٹھو، اور کچھ بھی ہو جائے آپ کو وہ آپ کی زندگی میں فرق نظر آئے نہ آئے، جاتے رہو جاتے رہو جاتے رہو جاتے رہو، اور اللہ سے کہتے رہو کہ اللہ ایک کام تو نے شروع کروا دیا ہے، عالم کے آواز میں آ کر بیٹھنا، یہ اللہ توفیق نہیں ہو رہی ہے، عمل نہیں ہو رہا ہے، نفس اور شیطان نے میرے اوپر قبضہ کر لیا. اللہ آپ آگے والے کاموں کو بھی میرے لیے آسان کیجیے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسو، پرسو نہیں ترسو، ترسو ایک وقت ایسا آئے گا کہ زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی میری بھائیوں. کرنا یہ ہے کہ صحیح طلب کے ساتھ اہل اللہ، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، علماء کی، مشائخ کی مجلس میں جا کر کے بیٹھنا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ خیر کا جہاں موقع مل جائے ہم خیر کو وجود دیں، اور جہاں کہیں شر سامنے آ جائے تو ہم شر سے بچیں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، آج کی یہ رات بھی ہمارے لیے مبارک کرے، اور زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے اللہ مبارک کرے، اور اللہ تعالی شانہ ہمیں اچھی، ہمیں لمبی زندگی بھی دے، اچھی زندگی بھی دے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اچھے اچھے کام ہم سے کرائے. اور جس وقت، جس وقت ہماری روح نکلنے والی ہو، اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگی کا سب سے اچھا عمل اس وقت ہم سے کرائے، تاکہ اس اچھے عمل کو کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضری دیں. آپ سب حضرات کی خدمت میں، ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے کہ عشاء کی نماز اب ہوگی، عشاء کی نماز تک جو ہے وہ بھی ادھر ادھر افراتفری نہ ہو، ذکر کریں، دو رکعت، چار رکعت سنت غیر موقعہ بھی عشاء سے پہلے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے آئندہ کے لیے ہدایت مانگیں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی جتنا جتنا جو کچھ ہو سکے، نفل ہو سکے، تلاوت ہو سکے، ذکر ہو سکے، کسی کونے میں بیٹھ کے رونا دھونا، اللہ کو رونا بہت پسند آتا ہے، تو روئیں، آنکھوں سے آنسو بہائیں، گھر جا کر کے اگر ہو سکے تو کچھ کریں، پھر سو جائے. آج گناہ بالکل نہیں، بڑی راتوں میں گناہوں کا وبال بہت ہوتا ہے، آج گناہ بالکل نہیں، اور پھر جو ہے فجر کی نماز بھی پڑھو. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے پوری رات عبادت میں گزاری. اور عزم کر لو کہ روزانہ انشاءاللہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں گے, گناہوں سے بچیں گے, اور آنکھوں کی حفاظت کریں گے, کانوں کی حفاظت کریں گے, زبانوں کی حفاظت کریں گے, دل کو صاف کریں گے اور دل کی حفاظت کریں گے. اور میرے بھائیوں, پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے, مدارس کی, مساجد کی, اور خانقاہوں کی, دعوت و تبلیغ کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے, دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کی اللہ حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے, اور اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ امن کو عام کر دے, سلامتی کو عام کر دے, اللہ تعالیٰ شانہ سکون کو عام کر دے, اللہ تعالیٰ شانہ رحمتوں کو عام کر دے, برکتوں کو عام کر دے, اور اللہ تعالیٰ شانہ انسانیت پر رحم فرما دے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, اور پکا ارادہ کرو کہ رمضان بھی اس سال ہمارا, ہماری زندگی کا انشاءاللہ بہترین رمضان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك, وبعفوك من عقابك, وبك منك جل وجهك, لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك, وبعفوك من عقابك, وبك منك جل وجهك, لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك, وبعفوك من عقابك, وبك منك جل وجهك, لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رب كل شيء, بقدرتك على كل شيء. اغفر لنا كل شيء, اغفر لنا كل شيء, اغفر لنا كل شيء, حتى لا تسألنا عن شيء. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما شر سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین حرام سے حفاظت فرما مکروہات تحریمیہ سے حفاظت فرما مکروہات تنزیہیہ سے حفاظت فرما الہ العالمین فرض کی محبت عطا فرما الہ العالمین واجب کی محبت عطا فرما سنن کی محبت عطا فرما مستحبات کی محبت عطا فرما نوافل کی محبت عطا فرما الہ العالمین آخرت کی رغبت عطا فرما آخرت کی رغبت عطا فرما آخرت کی رغبت عطا فرما دنیا سے زہد نصیب فرما الہ العالمین دنیا سے زہد نصیب فرما دنیا سے زہد نصیب فرما الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین ہم بہت گندے ہیں الہ العالمین ہم سیاہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں الہ العالمین فضول میں ڈوبے ہوئے ہیں اے ارحم الراحمین ہمیں نجات عطا فرما ہمیں نجات عطا فرما ہمیں نجات عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں جگہ دے دے الہ العالمین آج کی رات کی تمام برکات سے ہمیں مالا مال فرما الہ العالمین برکت والی راتوں سے برکت والے دنوں سے برکت والی گھڑیوں سے الہ العالمین ہمیں مشرف فرما الہ العالمین برکت والی جگہوں سے ہمیں مشرف فرما الہ العالمین ان جگہوں اور ان اوقات کی الہ العالمین قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں علماء اور مشائخ کی صحبتوں سے سرفراز فرما الہ العالمین ان سے متمتع فرما الہ العالمین ان سے مستفید فرما ان سے مستفید فرما الہ العالمین علم میں برکت عطا فرما الہ العالمین علم میں برکت عطا فرما علم کو نورانی بنا دے الہ العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین دور دور تک اسے عام کرنے کا جذبہ عطا فرما الہ العالمین اس کے لیے ہمت عطا فرما اس کے لیے وسائل عطا فرما اے ارحم الراحمین حق سے وابستہ فرما اہل حق سے وابستہ فرما اہل حق کے کاموں سے وابستہ فرما الہ العالمین ہماری فکر و نظر کی عقائد کی حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے اعمال کی حفاظت فرما ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے الہ العالمین موت کا استحضار نصیب فرما موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما مسجد اقصی کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما مقابر مسلمین کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما جماعتوں کی حفاظت فرما جمعیتوں کی حفاظت فرما تمام دینی کاموں کی حفاظت فرما الہ العالمین ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما ہر فرد بشر کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما الہ العالمین شقاوت سے بچا لے سعادت عطا فرما الہ العالمین کفر سے بچا لے ایمان پر استقامت عطا فرما شرک سے بچا لے الہ العالمین توحید پر ثابت قدمی نصیب فرما الہ العالمین نفاق سے بچا لے خلوص عطا فرما اے ارحم الراحمین بد عملیوں سے بچا لے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما الہ العالمین شر سے بچا لے خیر کی توفیق عطا فرما ذلت سے بچا لے عزت عطا فرما بیماریوں سے بچا لے الہ العالمین صحت عطا فرما الہ العالمین پریشانیوں سے بچا لے راحت عطا فرما جہنم سے بچا لے جنت نصیب فرما جہنم سے بچا لے
لے, جنت الفردوس نصیب فرما, جہنم سے بچا لے, جنت الفردوس نصیب فرما, سوئے خاتمے سے بچا لے, برے خاتمے سے بچا لے, برے خاتمے سے بچا لے, الہ العالمین ولایت والا خاتمہ نصیب فرما, تیری رضا والا خاتمہ نصیب فرما, الہ العالمین, الہ العالمین مقام صدیقیت والا خاتمہ نصیب فرما, الہ العالمین تیرے دربار سے, تیرے دربار کی دوری سے بچا لے, تیرا قرب خاص نصیب فرما, الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین گمراہی سے بچا لے, ہدایت عطا فرما, جہالت سے بچا لے, علم نصیب فرما, علم میں برکت عطا فرما, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین بری صحبت سے بچا لے, اچھی صحبت عطا فرما, برے ماحول سے بچا لے, اچھا ماحول عطا فرما, بری سوچ سے بچا لے, اچھی سوچ نصیب فرما, الہ العالمین بری گفتگو سے بچا لے, اچھی گفتگو نصیب فرما, اے ارحم الراحمین ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرما, ہر اچھی چیز عطا فرما, اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے دوست احباب, محبین, محسنین, الہ العالمین سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما, الہ العالمین ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ میں سے جو جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, الہ العالمین ہمیں ان کی دعاؤں کا, ان کی توجہات کا مرکز بنا, الہ العالمین ان کے علوم میں, ان کے فیوز میں, ان کی صحتوں میں, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ہمیں ان سے متمتع فرما, الہ العالمین انہیں محتاج نہ بنا, الہ العالمین انہیں ولایت والا, مقام صدیقیت والا, حسن خاتمہ نصیب فرما, الہ العالمین ان میں سے جو آخرت میں جا چکے ہیں, پہنچ چکے ہیں, الہ العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرما, انہیں جزائے خیر عطا فرما, اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما, اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل سے, آپ کے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, الہ العالمین, الہ العالمین جو کچھ ہم نے مانگا ہمارے حق میں بھی قبول فرما, ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد, ہمارے اہل و عیال, ہمارے رشتہ دار, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, الہ العالمین ہمارے محبین, ہمارے محسنین, ہماری پوری امت کے حق میں قبول فرما, الہ العالمین ہمارے مدرسے میں اور دنیا بھر کے جن جن مدرسوں میں طلبہ اور طالبات کی امتحانات چل رہے ہیں, الہ العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, الہ العالمین نفس اور شیطان کے غلبے سے ان کی حفاظت فرما, مایوسی سے ان کی حفاظت فرما, الہ العالمین نے خوب محنت کی توفیق عطا فرما, ان کے حافظوں کو قوی کر دے, ان کی فہم کو تیز کر دے, الہ العالمین انہیں اعلیٰ نمبرات سے پاس فرما, اعلیٰ نمبرات سے پاس فرما, الہ العالمین انہیں علم کی لذت عطا فرما, ان امتحانات کی تیاری کو ان کے لیے الہ العالمین علم کی راہ پر چلنے کا ذریعہ بنا دے, الہ العالمین ان سب کو قبول فرما لے, ان کو امت کو سنبھالنے والا بنا دے, امت کی قیادت اور امت کی رہنمائی کے لیے قبول فرما, الہ العالمین ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کو بھی بے انتہا قبول فرما, اس کے تمام کاموں میں برکت پیدا فرما, اس کو الہ العالمین چاروں جانب سے اس کی حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, زندوں کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما, اور شیطان اور نفس سے بچا کر ان کو صراط مستقیم پر چلا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.